السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص الأنبياء. يحيى الإسلام، يوشي بن نون، خضر الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. الحمد للہ ہم انبیاء کے جو واقعات پڑھ رہے ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، جن کو چوز کیا، منتخب کیا اپنی رسالت کے لیے، وہ اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے جن کے اندر صبر، استقامت، توحید کی دعوت دینے کا جذبہ، عزم، حوصلہ سبھی کچھ ہمیں نظر آتا ہے. اور اسی لیے قرآن میں انبیاء کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا ہے، یعنی ہمارے لیے کسی کا اسوہ قابل اتباع اگر ہے تو وہ انبیاء کرام ہیں الحمدللہ. جیسے کہ کل ہم نے زکریا علیہ السلام کا پڑھا تھا، اور انہیں کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ ہم نے ان کے نام کا اس سے پہلے کوئی شخص پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ، یہیں سے ان کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کی اتنی تعریف کی ہے کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کیسی ہوگی۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، لیکن اہل کتاب کی کچھ باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ جب زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی بیٹے کی، جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں تھے۔ مریم علیہ السلام کو دیکھ کر ان کو خواہش پیدا ہوئی ان کے دل میں کہ انہیں بھی اولاد ہو جو نیکیوں میں ان کی وراثت کو سنبھالے، اصلاح کے کام میں ان کی وراثت کو سنبھالے۔ اس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کے لیے مجھے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، اور نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے ایسی حالت میں بھی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کا ذکر کرنے کی چھوٹ دی جا سکتی تو وہ زکریہ علیہ السلام ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے، لیکن بات نہ کرنے کی صورت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تاکید کی گئی کہ وہ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں گے، اور وہ مسجد ہی میں تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنے لوگوں سے اشاروں سے بات کی۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ مجاہد، اکرمہ، وہب اور سدی رحم اللہ وغیرہ کہ آپ کی زبان بغیر کسی مرض کے بند ہو گئی تھی، اور ابن زید کہتے ہیں کہ آپ تلاوت کر سکتے تھے، ذکر و تسبیح کر سکتے تھے، لیکن کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے، واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تاکید کی گئی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی جو بات سکھائی گئی ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، اور ذکر، ہمیں دن اور رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، جیسے الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایسے کئی اذکار ہیں جو ہمیں دن اور رات کے وقت میں پڑھنے کے لیے کہے گئے ہیں، اور جس کا اجر بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ بعض اذکار ایسے ہیں کہ جس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کئی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور ابھی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوقات میں کتنی برکت دی ہے کہ ہم تمام کام کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی قرآن کی تلاوت، کتنی کثرت سے کرتے ہیں، چاہے تھکے ہوئے ہوں، چاہے نیند کمپلیٹ نہ ہوئی ہو، بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں۔ حالانکہ عام دنوں میں ہم اتنا روزانہ افطار میں اہتمام تو نہیں کرتے ہیں، اب رمضان میں ہر ایک گھر میں افطار میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، روزانہ ہمارا ناشتہ سادہ ہوتا ہے، کھانا سادہ ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ہر چیز اچھی بنتی ہے الحمدللہ، اور ایک نہیں افطار میں کئی ڈشز بنتی ہیں۔ اتنا سب کام ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ ہمیں کتنا ٹائم ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی دنوں میں بھی ہمیں ٹائم مل سکتا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، یا ہمارے وقت سے وہ برکت ہو سکتا ہے ختم ہو جاتی ہو، یا ہم اس برکت کو محسوس نہیں کر سکتے ہوں، یا اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے ہوں، لیکن رمضان میں وہ برکت آ جاتی ہے۔ تو ذکر و اذکار، یعنی انبیاء کرام سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے ان کے قصے سے، کہ وہ لوگ، ان کا مشن کتنا بھی مشکل رہا ہو، کتنے بھی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ان کو دعوت دین پیش کرنی رہی ہو، یا ان کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ بہت زیادہ مصروفیت کے حامل تھے وہ لوگ۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے 23 سال کے عرصے میں دین کی دعوت بھی پھیلائی، صحابہ کی تربیت بھی فرمائی، آپ اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتے رہے، اور جہاد بھی کیا الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں چھوڑا، اور یہی ان کی خاص کوالٹیز تھی کہ ان کا یقین، ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ایک تو دعائیں وہ لوگ کثرت سے کرتے تھے، اور یقین کی کیفیت سے کرتے تھے دعائیں، دوسرا اللہ کا ذکر، چاہے وہ اذکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زبور کی تلاوت صبح اٹھتے ہی، ہو سکتا زبور قرآن کی اتنی بڑی کتاب نہ رہی ہو، چھوٹی سی کتاب رہی ہو، اور اس میں دعائیں اور مناجات زیادہ تھیں بتایا جاتا ہے، تو وہ صرف اپنے گھوڑے کو تیار کرنے کے دوران تک تلاوت کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے، اور بہترین تلاوت کرتے تھے، جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو لہن داؤدی دی گئی تھی۔ تو تمام انبیاء کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ذکر و اذکار پر بہت توجہ دیتے تھے، لہٰذا یہ بات ہمیں انبیاء کے قصے سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو زکریہ علیہ السلام سے بھی کیا کہا گیا کہ آپ 3 دن تک کچھ بات نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کو انسبہ بخرتم و عشیہ، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا ہے کہ اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی پاکیزگی بیان کرنا، جو ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں یا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اصل میں، یعنی اس کی پاکی بیان کرنا کہ وہ پاک ہے. اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیچ کا حصہ پورا ہم جانتے ہیں کہ یہاں ہمیں نہیں بتایا گیا، قرآن میں اسکپ کر دیا گیا، کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی. سورہ مریم کی آیت ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی خوشی اور حیرت کی بات ہے کہ جب بالکل وہ ینگ ایج کے تھے، صبیہ بعض کہتے کہ بہت چھوٹے بچے کے لیے آتا ہے اور بعض کہتے کہ ینگ بچے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے مطابق زکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا اور اس بیٹے یحییٰ کو بچپن ہی میں کتاب کا علم اور دانائی عطا فرما دی. سبحان اللہ، یعنی دوسرے انبیاء کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ باقی تمام انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی یا رشد و ہدایت آگے چل کر ملی بڑی عمر میں پہنچ کر، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ینگ ایج میں علم، حکمت اور دانائی عطا فرمائی. تو اہل کتاب کے ذریعے جو باتیں پتہ چلی ہیں اور کچھ ہمارے مفسرین بتاتے ہیں جو تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے جو باتیں انہوں نے سنی تھی اس میں تھا کہ اگر بچے ان کے پاس آتے بھی تھے کہنے کے لیے، یحییٰ علیہ السلام کے پاس کھیلنے کے لیے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اور اسی بات کا یہی مطلب ہے کہ وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی تھی، اس کا یہی مطلب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحنانا من لدنا، اور اپنے پاس سے شفقت، یعنی ہم نے زکریہ پر رحمت کی کہ انہیں یحییٰ عطا فرمائے. اکرمہ کہتے ہیں کہ شفقت یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام لوگوں پر بہت زیادہ نرم دلی سے پیش آتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ترس کھانا، یعنی ہر ایک کے لیے وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور خاص طور پر اپنے والدین سے شفقت اور محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے، اور زکاتن اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، یعنی ان کے اخلاق بہت ہی عمدہ تھے، بری عادات سے وہ پاک تھے، تقوی ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل وہ سب سے پہلے کرتے تھے، اور جو ممنوع کام ہے یعنی جس کو منع کیا گیا ہے اس سے بہت زیادہ دور رہتے تھے. یہ سب پاکیزگی میں شامل ہے. اب دیکھیں ہمیں بھی قرآن، اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں دراصل تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے، کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں. اور نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ مطلب اپنے آپ کو پاک کرنا، یعنی نفس کا تزکیہ مطلب اپنے نفس کو پاک کرنا. تو پاک کرنے کا مطلب، زکوٰۃ کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کے معنی جو بتائے ہیں کہ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے بری عادتوں کو نکالنا اور اچھی عادتوں کو اپنے اندر پروان چڑھانا، ڈیولپ کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اور دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، جو آپ کی تعلیم تھی، یا آپ کو بیسیکلی جن خاص کاموں کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا اس کتاب کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اس کتاب کو سکھانے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے. اور قرآن ہمیں کیا بتاتے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کہ تحقیق و فلاح پا گئے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو دبا دیا. تو ایکچولی نفس انسان کو برائی پر اکساتا ہے یا سستی اور کاہلی پر اکساتا ہے، لیکن اس کا تزکیہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو بری باتوں کے لیے دبا دیں اور اچھے کاموں کے لیے اس کو ابھارتے رہیں. تو یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت تھی، ایک تو ان کو نبوت، دانائی، حکمت عطا کر دی گئی بچپن سے، دوسرا ان کے اندر شفقت بہت زیادہ تھی، اور ہر ایک کے لیے شفقت تھی، اور اسپیشلی خاص طور سے اپنے والدین کے لیے بہت زیادہ شفقت تھی. تیسری بات، ان کو تزکیہ، پاکیزگی عطا کی گئی، یعنی وہ بہت ہی عمدہ اخلاق کے مالک تھے، اچھائیاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور برائیوں سے وہ بہت دور رہتے تھے. یہی تزکیہ کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی عطا کی تھی. وہ برم بے والدے ہی ولم یکن جبارن اسیا، اور وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے، وہ سرکش اور گناہگار نہ تھے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں یہ والدین کی فرما برداری، چاہے یحییٰ علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، آپ دیکھیں پیچھے بھی تمام انبیاء کا ہم پڑھ چکے ہیں جن کا بھی ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، ابراہیم علیہ السلام اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا اپنے والد کے ساتھ رویہ کیسا تھا، یا اپنے والد کے ساتھ وہ کس طرح سے مخاطب ہو رہے تھے. کیا بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے انبیاء اکرام سے کہ والدین کے ساتھ کس طرح سے سلوک ہونا چاہیے. جی یا ابتی اے ابا جان اے ابا جان. والد کہہ رہے کہ میں تمہیں سنسار کروں گا اور وہ ان کو ابا جان کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور ان سے دعا کا وعدہ بھی کر لیا تھا. تو بہرحال انبیاء اکرام کی تعلیم یہی تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور سب سے بڑھ کر وہ خود اس کے پیروکار ہوتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یحییٰ علیہ السلام کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے والدین کے بہت ہی فرما بردار تھے اور وہ نافرمان نہیں تھے, سرکش اور گناہگار نہیں تھے. سبحان اللہ. وسلام علیہ یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا, جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. یہ جو تین مرحلے ہیں انسان کے, یہ بہت مشکل ہوتے ہیں. یعنی ان موقعوں پر وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا, جب اس دنیا سے چھوڑ کر جانے والا ہے اور جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی ہم سب پر یہ وقت آنا ہے. تو سبحان اللہ, یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ خود سلامتی فرما رہے ہیں کہ سلام ہو, یہ سلامتی ہو اس کے لیے جس دن وہ پیدا ہوا, جس دن وہ فوت کیا جائے گا اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اس قدر وہ قابل تھے کہ ان کے لیے سلامتی کہی گئی. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, عالم برزخ میں رہنا, پھر دوبارہ محشر کے دن اٹھ کھڑا ہونا, جبکہ اس وقت ہر کوئی پریشان حال ہوگا. تو انبیاء کرام اس وقت صرف فکر مند ہوں گے لیکن معمون اور محفوظ ہوں گے. اور فکر مند کس لیے ہوگے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تمام امتوں سے گواہی لے گا کہ کیا انہوں نے, یعنی ان پیغمبروں نے اللہ کا پیغام ان بندوں تک پہنچا دیا تھا. تو اس بات کے لیے وہ لوگ فکر مند ہوں گے. کسی شاعر نے عربی کا کوئی شعر ہے, یہ جو تین مرحلے ہوتے ہیں اس کا ذکر بہت اچھے الفاظ میں کیا. اس کا ترجمہ ہے کہ تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا, تو رو رہا تھا, چیخ رہا تھا, اور تیرے آس پاس لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے, کیونکہ بچے کے پیدا ہونے پر ظاہر سی بات ہے پورے گھر والے خوشی ہی مناتے ہیں. تو اپنے لیے کوشش کر کے جب تیرے مرنے کے دن وہ رو رہے ہوں تو خوش ہو اور ہنس رہا ہو. سبحان اللہ. جب ایسا کب ہو سکتا ہے کہ انسان جب مر جائے اور وہ خوش ہو رہا ہو, جب اس کو اس کا انجام دکھایا جاتا ہے قبر میں, اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. تو یہ تین جو دشوار ترین موقع ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور فرمایا وسلام علیہ یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا, جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. بعض اہل کتاب سے یہ بات ثابت ہے, تفسیر طبری میں یہ بات لکھی گئی ہے, کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم کہاں تک صحیح اور کہاں تک صحیح ہے, کہاں صحیح نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے, لیکن چونکہ اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر لے رہے ہیں. حسن رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے انہیں فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں. حضرت یحییٰ نے فرمایا آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے افضل ہیں, میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ نے سلامتی کی خوشخبری دی. تو یہ قرآن کی آیت سے ہی ثابت ہے اصل میں. تو اس وجہ سے یہ واقعہ ہم نے یہاں لے لیا کہ اللہ تعالی نے خود ان کے لیے سلامتی چاہی. عبداللہ بن عمر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص اللہ تعالی سے کوئی نہ کوئی غلطی لے کر ملے گا سوائے یحییٰ علیہ السلام کی. پھر یہ آیت پڑھی وسیدم و حسورا, سردار اور ضابط نفس, سورہ آل عمران میں جو ان کی صفت بتائی گئی ہے. کہ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا ان کے پاس اتنا کچھ تھا پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی. اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے دو خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے. ترمذی کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے. تو سبحان اللہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں بھی جنتوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین کے علاوہ. اور اللہ تعالی نے جو آپ کی تعریف فرمائی کہ وہ سیدم و حسورا, کہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ نفس, بہت زیادہ نفس کو کنٹرول کرنے والے اور سردار, بعض علماء کہتے ہیں کہ نیکیوں میں سب کے سردار، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو یعنی ینگ ایج سے ہی سردار بنا دیا تھا، یعنی اپنی قوم کا رہنما، کیونکہ ان کے والد نے ان کے لیے دعا کی تھی. حادثہ شریف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پانچ باتوں پر عمل کرے اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہیں. تو یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی. پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دوں. یعنی مسجد اقصی میں انہوں نے جو قوم کو دعوت دی، دعوت توحید، پہلا یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا. وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا. تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. دوسرا، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو. تیسرا، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں. اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے پاس تھیلی میں کستوری ہو اور ہر کسی کو اس کی خوشبو آ رہی ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں. اس کی مثال ایسے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے مقتل کی طرف لے جا رہے ہوں. وہ ان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دوں. وہ اپنی ہر تھوڑی زیادہ چیز فدیہ میں دے کر ان سے جان چھڑا لیتا ہے اور وہ اسے رہا کر دیتے ہیں. پانچواں، میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہوں، یعنی پیچھا کر رہے ہوں، اچانک اس سے مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے. بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہی جیسی تھی اصل میں. اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو جملے ہیں، یہ تمام باتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی یہی ہے الحمدللہ. جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے. اجتماعیت کے ساتھ رہنا، شرعی یعنی جو امیر کا حکم توجہ سے سننا، تیسرا حکم کی تعمیل کرنا، چوتھا ہجرت، پانچواں جہاد فی سبیل اللہ. جو شخص اجتماعیت سے بالشت بھر باہر نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے، الا یہ کہ دوبارہ اجتماعیت میں آ جائے. اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، خواہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو. فرمایا، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مومنین، اللہ عز و جل کے بندے. جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اتنا واضح ہے کہ مومنوں کو یا مسلمانوں کو اسی نام سے پکارو جو اللہ نے ان کے نام رکھے ہیں. آپ خود یہاں سے بتائیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایسے نام رکھے ہیں کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سید، شیخ یا پھر اہل حدیث، سلفی یا کچھ اور بھی جو بھی نام یاد آتے ہوں گے آپ کو، تو نہیں. تو کیوں پھر ہم اپنے ناموں کے آگے لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں؟ ہم کو اللہ تعالی کی نسبت اپنے آپ کو ٹھہرانا پسند نہیں ہے، بلکہ اپنے اماموں کی نسبت اپنے آپ کو ٹھہرانا، اپنے مسلکوں کی نسبت اپنے آپ کو ٹھہرانا زیادہ پسند ہے. یعنی ہم کو اللہ سے محبت نہیں ہے، اماموں سے زیادہ محبت ہے، یا اپنے مسلک سے، اپنے فرقے سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، عبداللہ ہیں ہم، اللہ کے بندے ہیں ہم، مسلمان ہیں ہم، مومن ہیں. تو تمام انبیاء کی تعلیم دیکھا جائے تو ایک ہی تعلیم تھی، اور جیسے کہ قرآن خود ان کی پاکیزگی کے بیان پاکیزگی کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ زہد و تقویٰ والے تھے، بہت زیادہ اللہ سے لو لگانے والے، بہت زیادہ ان کے اندر تقویٰ تھا، زہد ان کا بہت زیادہ تھا. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ مشغول رہتے تھے. اکثر اللہ کا ذکر کرتے کرتے کہیں نکل جاتے تھے اور खाने पीने का भी उनको होश नहीं रहता था, जो मिल जाता रास्ते में वो ले लेते या पी लेते, और अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करते थे। और सिर्फ अगर पानी भी उनको मिल जाता तो उस पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते थे कि कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने अता की है। वहब बिन वर्द रिवायत करते हैं कि याहिया अलैहिस्सलाम 3 दिन तक शहर से दूर रहे, और जब उनको देखा गया तो पता चला कि वो अल्लाह ताला का जिक्र करते करते कहीं दूर निकल गए थे। तो बहरहाल इससे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा जोहद और तकवा वाले थे। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी अंबिया गुजरे हैं उन सब की जिंदगी में बहुत बैलेंस रहा है। याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमें पता चलता है कि उनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले और अल्लाह के दीन की दावत देने वाले, तौहीद की तरफ बुलाने वाले थे। और जोहद और तकवा का यह मतलब नहीं कि आप गारों, पहाड़ों और जंगलों में निकल जाएं। और पहले अंबिया के शरीयत में हो सकता रहा भी हो, हमें नहीं मालूम कि किसी सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन हमारी शरीयत में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हमें दीन में एतदाल सिखाया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से हम देखते हैं कि शादी भी की, आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारा भी करते थे, आप इबादत भी करते थे और तौहीद का पैगाम भी पहुंचाते रहे। जब 3 सहाबा आए थे और तीनों ने कहा था कि रसूल अकरम की इबादत को कम जाना और कहा कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं, हमें इससे ज्यादा इबादत करनी होगी। एक ने कहा कि मैं दिन भर रोजे रखूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। एक ने कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ता रहूंगा, कभी नमाज पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, यानी पूरी रात जागता रहूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट शैतान हमेशा से देता आया है कि बीवी बच्चे या घर वाले अल्लाह से दूर कर देते हैं। बेशक घर वाले या बीवी बच्चे या बीवी के लिए शौहर एक आजमाइश है, फितना है, लेकिन रसूल अकरम की सुन्नत भी हमारे सामने है कि आप कितना अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले थे और तौहीद की दावत देने वाले भी थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि तीनों सहाबा ने इस तरह से इरादा किया, तो आपने तीनों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं रोजे भी रखता हूँ, कभी नहीं भी रखता, मैंने शादी भी की है, अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारा भी कर रहा हूँ, और मैं रात में कभी सोता भी और कभी नमाज भी पढ़ता हूँ। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मंदाकिबन सुन्नति फलीसा मिन्नी, कि जिसने भी मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो लिहाजा हमें बैलेंस करना सिखाया गया है। याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में जो अहले किताब में कसरत से जो जिक्र हमको मिलता है वो यह है कि उनको, उनकी कौम को, इवन बनी इसराइल को, उनका नेकी की तरगीब देना, नेकी की तालीम देना पसंद नहीं आया और वो सब उनके दर पे आजार हो गए। और ये बनी इसराइल का पहले से वो रहा है, यानी तारीख इस बात की शाहिद है कि वो अपने अंबिया को कभी पसंद नहीं किया उन लोगों ने, और अपने अंबिया को वो कत्ल करते रहे। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह बात इरशाद फरमाई है कि वो लोग नाहक अंबिया को कत्ल करते थे, क्योंकि उनको अंबिया की नसीहत भरी बातें पसंद नहीं आती थी, यानी उनके अंदर इतना बिगाड़ आ चुका था कि उनको अंबिया का नसीहत करना नागवार गुजरता था। तो वो इस हद से भी गुजर गए कि उन्होंने अंबिया तक को कत्ल कर डाला। तो बाज़ रिवायत के मुताबिक ये पता चलता है कि याहिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ उन्होंने उस वक्त का जो मशरिक बादशाह था वहां जाकर शिकायत कर दी और कहा कि, यानी बादशाह के सामने याहिया अलैहिस्सलाम की बुराइयां बयान करने लगे और याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए उसको उकसाने लगे। बाज़ कहते हैं कि उस बादशाह की कोई वल्लाहु आलम जो भी रहा हो मामला, कोई उसकी ख्वातीन थी उसकी पसंदीदा, उनके कहने पर कि बादशाह ने जब पूछा अपनी उन पसंदीदा खवातीन से कि तुम्हें किसका सर चाहिए, कहा जाता है कि उस वक्त कोई वहां पर कोई बड़ा डाकू भी था और याहिया अलैहिस्सलाम भी थे, तो उन खवातीन ने कहा कि हमें याहिया का सर चाहिए। तो चूंकि दोनों तरफ से बादशाह को ये मिला था कि बनी इसराइल ने भी आकर कंप्लेन की याहिया अलैहिस्सलाम की और वो खवातीन ने भी कह दिया, तो कहा जाता है कि बादशाह ने उनके कहने पर याहिया अलैहिस्सलाम का सर पेश कर दिया था थाल में सजाकर। इन्हें इतनी कसरत से ही बात अहले किताब में मिलती है, इसका मतलब है कि वाकया हो सकता है दुरुस्त हो, वल्लाहु अलम, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन अंबिया के कत्ल के बारे में तो हम कुरान में पढ़ते आए हैं कि बनी इसराइल ने नाहक अंबिया का कत्ल किया, तो कहा जाता है कि याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और आपका सर, आपका खून एक थाल में डालकर पेश किया गया। बास कहते हैं कि कुछ ताबेईन में से उनका कौल है कि बैतुल मकदस में जो मौजूद अभी चट्टान है, सखर जिसको कहते हैं, उस पर 70 नबी शहीद किए गए, याहिया अलैहिस्सलाम भी उनमें शामिल हैं। और हाफिज इब्न असाकर ने लिखा है कि वो कहते हैं कि दमिश्क के बादशाह ने अपने बेटे की शादी किसी से कर दी जो कहीं की मलका थी, اس نے اس خواہش کا اظہار کیا یا یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کرنے کی اس نے خواہش کا اظہار کیا تو اس کے کہنے پر ان کا سر قلم کر دیا گیا، واللہ اعلم۔ تو الگ الگ لوگوں کی آرا ہے اس میں، اور بعض کہتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام جب ایک درخت کے پیچھے چھپے تھے تو اس درخت کو آرے سے چیر دیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح سے کیا گیا، واللہ اعلم۔ لیکن بہرحال یہ بات اہل کتابی سے پتہ چلتی ہے کہ دونوں کو شہید کیا گیا، زکریہ علیہ السلام کو بھی اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی، کیونکہ خود اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کو اپنے انبیاء کا نصیحت کرنا پسند نہیں تھا، واللہ اعلم۔ اور یہ دونوں جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے دو خالہ زاد بھائیوں، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی جو سیرت بتاتا ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیکی والے، بہت زیادہ پرہیزگار، بہت زیادہ زہد و تقویٰ والے تھے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے تھے۔ تو یہ تھے یحییٰ علیہ السلام۔ یوشع بن نون اور خضر علیہ السلام، اب ہم آگے کے ٹاپک پر آتے ہیں جو تلاوت کی گئی تھی آپ کے سامنے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کے غلام یا کوئی شاگرد تھے، اور کئی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے، اور اہل کتاب کا تقریباً سبھی کا اس پر اتفاق ہے، یعنی بہت کثرت سے یہ بات ثابت ہے کہ یوشع بن نون نبی تھے، یعنی ان کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 سے، دیکھیے ترجمہ۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم یعنی جو جہاں دو دریا ملتے ہیں پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے۔ یہاں پر بھی قصصہ کا لفظ آیا ہے۔ اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف یعنی سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ انہوں نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ آگے چلے، یہاں تک ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی، یعنی گرنے ہی والی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالے ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اس میں دونوں کا ذکر آ گیا، یعنی یوشع بن نون کا بھی اور قدر علیہ السلام کا بھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں، اور اہل کتاب میں یہ بات کثرت سے ثابت ہے کہ یوشع بن نون نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ قرآن میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت خضر کے واقعے میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، اور فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا۔ صحیح بخاری میں عبی بن کعب سے مروی رسول اکرم کا یہ فرمان مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم یعنی یوشع بن نون سے فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو یوشع بن نون پہلے ان کے شاگرد تھے، خادم تھے، اور پھر انہی کو نبوت عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نوجوان تھے، انہوں نے ہی اپنی قوم میں پھر چینجز لائے اور ان کو، یعنی پھر یہ قوم آگے بڑھنے لگی، یا یہ جو نوجوان نسل تھی دراصل جو وہاں صحرا میں پلی بڑھی تھی، تو ان کے اندر ایک عزم اور ایک حوصلہ پیدا ہوا اور کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، ورنہ اس سے پہلے جو لوگ تھے جن کے اوپر غلامی کی چھاپ تھی وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اہل کتاب کے نزدیک یوشع بن نون کی نبوت مسلمہ ہے، یعنی متفقہ طور پر مسلمہ ہے۔ سارے ہی لوگ، یعنی اہل کتاب میں سے تقریباً سبھی ہی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ تو تورات میں خود ان کی نبوت کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ بھلے ہی بنی اسرائیل دوسرے انبیاء کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سچے نبی تھے، لیکن یوشع بن نون کے بارے میں وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ ابن جریر اور دوسرے مفسرین اور ابن اسحاق یہ نقل کرتے ہیں، یعنی مفسرین کی رائے، کوئی حدیث نہیں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت یوشع بن نون کی طرف منتقل کر دی گئی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع سے ملاقات کرتے اور ان سے نئے نازل ہونے والے احکام معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوشع نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، آپ پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی میں تو آپ سے دریافت نہیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ خود اپنی مرضی سے مجھے بتا دیتے، یعنی وہ انہوں نے چاہا کہ میں خود آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کو نبوت نہیں ملی، بلکہ جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ ان کے خادم ہی رہے یا ان کے شاگرد ہی رہے، اور اس کے بعد ان کو نبوت دی گئی۔ تو بیت المقدس کی جو فتح تھی، دراصل موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ان کے ہاتھوں میں کام ہو، لیکن یہ اللہ کو منظور نہ تھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی فتح یوشع بن نون کے ہاتھوں ہوئی، واللہ اعلم۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت رسول اکرم نے ایک لشکر کو ترتیب دیا تھا۔ کون سا لشکر تھا وہ؟ کس نام سے مشہور ہے وہ لشکر؟ جی، جیش اسامہ، لشکر اسامہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسامہ کتنے سال کے تھے اس وقت، کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنے نوجوان لڑکے کو آپ نے اس لشکر کا سپہ سالار بنایا؟ ویری گڈ ماشاء اللہ، 17 سال کے تھے، ویری گڈ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اور برکت دے، اضافہ کرے. کہ رسول اکرم نے اپنی وفات سے پہلے 10 ہجری کا یہ واقعہ تھا، آپ نے جو حج ادا فرمایا اور حج سے واپس آ کر آپ نے شام سیریا کی طرف بھیجنے کے لیے لشکر اسامہ تیار کیا، اور اس لشکر کی حیثیت آپ کے بڑے لشکر سے پہلے بھیجے جانے والے چھوٹے لشکر کی تھی. یعنی ہو سکتا ہے آپ بھی ارادہ رکھتے ہوں کہ آپ بھی جانے والے ہوں. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار ہو چکا تھا جو رسول اکرم کے حکم سے ہوا تھا، اور وہ لشکر لے کر مقام جرف پر خیمہ زن تھے کہ رسول اکرم کی وفات ہو گئی. یہ لشکر آپ کے دوست اور خلیفہ ابو بکر صدیق نے روانہ فرمایا. سبحان اللہ. اور ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ جس لشکر کو رسول اکرم نے تیار کیا تھا وہ ہر حال میں جائے گا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے. اور اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ تھے جو کہ اس سپہ سالار کے انڈر لڑنے کے لیے جا رہے تھے، یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ کے. اور یہ قیصر روم کے لیے نکلا تھا یہ لشکر. تو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کریں اور ان کے افسر نقیب مقرر کریں، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی اپنے فرائض تم ادا کرو گے، جہاد کرو گے، اس سے پہلو تہ نہیں کرو گے تو تمہیں سب کچھ ملے گا. جیسے کہ غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والوں کے تعلق سے قرآن میں بتایا گیا کہ اے نبی، آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دیجئے کہ انقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے اس سے پہلے منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. تو بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا، کیونکہ انہوں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی. اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جہاد کے لیے نہیں نکلے. یہ جو جہاد تھا وہ پھر یوشع بن نون کی قیادت میں ہوا، اور پھر انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. تو یوشع بن نون کا جہاد اور ان کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی، اکثر علماء کی رائے کے مطابق جو بائبل میں بھی لکھا ہے اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو صحرائے سینا سے بیت المقدس لانے والے یوشع علیہ السلام ہی تھے، واللہ اعلم. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت خوبصورت شہر تھا وہاں پر بیت المقدس کے آس پاس، اریحا نامی، اس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی. کہا جاتا ہے کہ یوشع بن نون نے 6 مہینے شہر کا محاصرہ کیا. آخر ایک دن آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر آواز نکالی، ایک آواز ہو کر نعرے تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی اور وہ فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کا محاصرہ جمعہ کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گئے اور سبت شروع ہونے والا تھا جس کا احترام ان پر واجب ہو چکا تھا. تب یوشع نے سورج سے کہا کہ یوشع نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اب یہاں پر بند کر دینا چاہیے، واللہ عالم. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے سورج اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سورج تھوڑا سا دیر سے نکلے، لیکن یہ غلط بات ہے کیونکہ ایسا کبھی بھی ایسا کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسی ایک جھوٹی حدیث سنائی جاتی ہے یا ضعیف حدیث سنائی جاتی ہے کہ رسول اکرم ایک بار سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے علی رضی اللہ عنہ کے بازو پر، یا آپ کی گود میں سر رکھے سوئے تھے اور عصر کی نماز چلی گئی آپ کی، تو اللہ نے سورج کا حکم دیا کہ سورج ڈیلے ہو جائے. تو یہ بالکل جھوٹی اور ضعیف حدیث ہے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے اور یہ سب ضعیف روایت ہیں کیونکہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ جس نے بھی یہ بیان کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ خاتون کا نام بتایا جاتا ہے جس نے یہ بیان کیا ہے، اور اس کی کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے، لہٰذا ایسی باتوں کو عام نہیں کرنا چاہیے. اور ان کو، یعنی جب یہ جہاد ہوا تھا یوشع بن نون کے ساتھ، بنی اسرائیل نے جو جہاد کیا تھا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو مال غنیمت حلال نہیں تھا بنی اسرائیل کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا. اور جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ جب انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب دروازے سے داخل ہونا تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی. تو بعض کہتے ہیں کہ وہ یوشع بن نون کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب لوگوں کے ساتھ شہر کے دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم فتح سے نوازا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور حتتن یعنی ہماری گزشتہ غلطیاں معاف فرما دے یہ کہتے ہوئے جانا. اور آپ جانتے ہوں گے کہ جب رسول اکرم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی داڑھی اپنی سواری کو چھو رہی تھی، یعنی عاجزی اس قدر تھی، اور آپ نے وہاں پر 8 رکعت شکرانہ نماز بھی ادا کی تھی. اس کے برعکس بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، انہوں نے قولی اور عملی طور پر اس کی خلاف ورزی کی. وہ کہا جاتا ہے کہ الٹا سیرین کے بل کھسکتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے اور ان کی زبان پر شکر و استغفار کی کلمات کی بجائے بے معنی الفاظ تھے، حبتن یا پھر ہنتتن. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی نعوذ باللہ جو چیز کا ان کو حکم دیا گیا تھا وہ اس کا الٹ کرتے تھے ہمیشہ. اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ہم ان کو مزید دیں گے، چنانچہ ان ظالموں نے بدل کر ایک اور کلمہ کہا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں بتایا گیا تھا، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت بھیج دی آسمانی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. یعنی قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے اس جملے کو بدل ڈالا تھا. تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس کا دروازہ تھا یا شہر کا دروازہ تھا اس سے جھکتے ہوئے جانا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ حکم کے خلاف سر اٹھائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور ہتتن کی جگہ انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا. تو ان کی اسی نافرمانی کی وجہ سے پھر ان کو سزا دی گئی. بعض کہتے ہیں کہ ان کو کوئی وبا آئی تھی اس سزا کی وجہ سے. یوشع بن نون کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو وہ وہاں مقیم رہے، ان میں اللہ کے نبی یوشع بن نون موجود تھے جو اللہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے. وفات کے وقت ان کی عمر 127 سال تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے، واللہ عالم. یہ بھی اہل کتاب سے ثابت ہے، لہٰذا اس کی کوئی اتھینٹیسٹی کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہے نہیں. تو یوشع بن نون تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں گئے تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک اور علم والے کوئی موجود ہیں جو آپ سے زیادہ علم والے ہیں. تب موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. اور خضر علیہ السلام کے بارے میں، جیسے کہ خضر بھی کہتے ہیں اس کو، خضر یا قدر بیان کیا جاتا ہے. سورہ کہف میں ان کا واقعہ بیان ہوا ہے. امام بخاری نے ابو ہریرہ کی روایت بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام خضر اس لیے ہوا کہ ایک بار وہ سفید خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو دیکھا کہ گھاس سرسبز یعنی خضرا ہو کر لہلہا رہی ہے. خضر کہتے ہیں گرینری کو کہا جاتا ہے اصل میں. موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعے میں یہ بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع اپنے نشانات قدم پر واپس چلے تو خضر کو سمندر کے پانی پر سبز چادر لپٹ لیٹے دیکھا. انہوں نے ایک کپڑا اوڑھ رکھا تھا جس کے کنارے سر اور قدموں کے نیچے دبائے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس علاقے میں سلام کہاں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے نبی؟ فرمایا کہ ہاں. اس کے بعد وہ واقعے پیش آئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور اس کا ذکر یعنی خضر علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت کئی طرح سے ملتا ہے. یعنی بعض ان کو کہتے کہ ولی تھے، بعض کہتے کہ نبی تھے، بعض کہتے کہ فرشتے تھے، لیکن قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی تھے، واللہ عالم. اور یہ جو بات ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زندہ ہیں ابھی تک، یہ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے، کیونکہ خود رسول اکرم کی حدیث ہے کہ جب آپ نے ایک بار عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی تھی تو صحابہ سے کہا تھا کہ تم اس زمین پر یعنی آج کے دن میں اس گھڑی پر نماز پڑھنے والے صرف پوری دنیا میں تم لوگ ہو زمین پر، کیونکہ اور آج سے 100 سال کے بعد کوئی باقی نہیں بچے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی وفات پا چکے، اور چونکہ وہ بھی ایک انسان ہی ہیں، اگر فرشتہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پر بلا لیتا، لیکن وہ اگر نبی تھے اور انسان ہی تھے تو ان کی بھی وفات ہو چکی. تو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. اور دونوں جگہ آپ دیکھیں فوجد عبدا من عبادنا, عبد کا لفظ ہے یعنی بندہ کتنا بھی علم میں آگے بڑھ جائے لیکن وہ کیا رہتا ہے, بندہ بندہ ہی رہتا ہے اور رب رب ہی ہوتا ہے. تو چاہے رب آسمانی دنیا پر نزول فرمائے تبھی وہ رب ہوگا, اور چاہے بندہ اللہ تعالیٰ معراج کے موقع پر اپنے بندے کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا لے تب بھی وہ بندہ ہی رہے گا. سبحان اللہ. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا. تو نبی تو تھے ہی لیکن ہو سکتا ہے کہ اسپیشل ان کو کچھ اور چیزوں کی اجازت دی گئی ہو. اور یہاں پر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عاجزی کے ساتھ ان سے اپنے ساتھ رہنے کا اپنے ساتھ رہنے کی اجازت چاہی. اور یہاں پر جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں. خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو. تو اگر حضرت خضر نبی نہ ہوتے بلکہ ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام ان سے اس انداز سے بات نہ کرتے اور وہ اس انداز سے جواب نہ دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہم سفر ہونے کی اجازت اس لیے مانگی تھی تاکہ ان سے وہ علم حاصل کر سکیں جو اللہ نے انہیں خاص طور پر عطا فرمایا تھا. اگر وہ نبی نہ ہوتے تو معصوم بھی نہ ہوتے. پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور رسول جو بلا شبہ معصوم عن الخطا تھے وہ ایک غیر معصوم ولی کے علم کے اس قدر مشتاق نہ ہوتے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے انہیں تلاش کرنے کی مشقت برداشت نہ کرتے. پھر جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے ان کا احترام کیا اور ان کے علم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی تھے, دونوں پر وحی نازل ہوتی تھی. صرف یہ بات ہے کہ انہیں بعض ایسے علوم عطا فرمائے گئے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم اور بنی اسرائیل کے عظیم نبی موسیٰ کو مطلع نہیں فرمایا تھا, جیسے کہ غیب کی خبریں کچھ, جیسے کہ وہ لڑکے کو انہوں نے قتل کر دیا. تو کس بنا پر قتل کیا؟ اس کے بارے میں ان کو علم تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان ہونے والا تھا. تو انبیاء کو غیب کا علم دیا جاتا ہے لیکن تھوڑا, جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب غزوہ خندق میں جب خندق کھودی جا رہی تھی اور جو بڑی بڑی چٹانیں آ گئی تھی کہیں, تو اس پر آپ نے اپنے ہاتھ سے کدال ماری اور کیا کہا تھا آپ نے کہ مجھے کہاں کی کنجیاں دکھائی گئیں, کن ملکوں کی. جی شام اور ایران کی آپ نے جو ہے ایک کدال ماری, پھر آپ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ مجھے فلاں فلاں کی کنجیاں دکھائی گئی ہیں. تو کچھ منافق اس پر ہنسنے لگے تھے کہ اچھا ابھی تو ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور پیٹ پر پتھر بندھے ہیں اور یہ کہاں کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بات صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی رسول اکرم کی. تو کچھ خبریں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا ہے لیکن ساری خبریں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. جیسے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس جب قصاص کے لیے گئے معاملہ حل کرنے کے لیے کہ ان کو بھی ان کے ساتھ مل کر قصاص دینا ہوگا, تو انہوں نے آپ کو بٹھا کر چلے گئے اور واپس جا کر وہ مشورے کرنے لگے کہ جہاں محمد بیٹھے ہیں وہاں پر پیچھے سے پتھر گرا دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لی جائے. اس بات کی خبر رسول اکرم کو نہ ہو سکی. جبریل امین نے آئے اور آپ نے جبریل امین نے آ کر آپ کو خبر دی کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے, یہ لوگ آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ خیبر میں گئے آپ کو کھانا پیش کیا گیا تو آپ کو علم نہیں تھا کہ اس میں زہر ہے. آپ کو کھانا چکھ چکے تب آپ نے زبان پر محسوس کیا, تو یہ بات آپ کو خبر نہیں تھی. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی کچھ باتیں کچھ خبریں بتاتا ہے کچھ نہیں بتاتا, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن یہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے علوم عطا کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے, حالانکہ وہ بھی نبی تھے اور یہ بھی نبی تھے. واللہ عالم. جیسے اس لڑکی کے بارے میں موت کا فیصلہ یا اس کشتی میں شگاف کا فیصلہ یا ان دیواروں کی تعمیر کا فیصلہ, تو بعض ایسے علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے ان کو جن سے دوسرے نبی جو دوسرے نبی کو نہیں دیے گئے تھے. تو یہ جو لڑکی کے قتل کرنے کا قتل کرنا کیا بلکہ جان لی ہوگی اس کی, مطلب ہو سکتا والدین کو تو یہ لگا ہوگا کہ تبھی اس کی جان گئی ہے لیکن یہاں پر لگ رہا ہے کہ ان کی جان لی گئی, تو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی ان کو بتایا ہوگا نا, اس لحاظ سے ان کی نبوت کی دلیل ہے یہاں پر. تو اب وہ لڑکے کے بارے میں یہ فیصلہ جو کیا گیا اللہ کے حکم سے کیا گیا لیکن اس کے بارے میں علم خضر علیہ السلام کو تھا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر نافرمان بننے والا ہے, یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی. تو بہت سارے علماء نے خضر علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا ہے, اور جب سارے کاموں کی حکمت خضر علیہ السلام نے بتائی موسیٰ علیہ السلام کو تو فرمایا رحمت من ربک وما فعلت عن امری, تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے سب کچھ ہوا, میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. سبحان اللہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, یعنی وہی کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے وہی کام کیے تھے. ان دلائل سے خضر علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے. جو لوگ ان کو ولی قرار دیتے ہیں وہ بات درست نہیں لگتی, کیونکہ کچھ لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کچھ لوگوں نے ان سے مشہور کر رکھی ہیں کہ ان کے پاس علم لدنی تھا یا علم لدن تھا, جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاص علم تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, اسپیشل علم عطا کیا گیا تھا, اور وہ علم کیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے آگے, یہ کس ریزن کی بنا پر یہ سب کام ہو رہے ہیں, وہ بھی ان کو بتایا گیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کا ہی لفظ استعمال فرمایا. تو کچھ لوگ اس کی بنا پر کہتے کہ اچھا, وہ جو علم خاص خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ ہمیں بھی ملا ہے ان کے پاس سے, علم لدنی یا اس طرح کا کچھ کہتے ہیں, واللہ عالم, لیکن یہ چیز درست نہیں ہے. تو جو لوگ ان کو ولی کہتے ہیں یا فرشتہ کہتے ہیں, ان کی دلیل مناسب نہیں لگتی. اگر ہم فرشتہ مان بھی لے سمجھیں تو بھی ولی تو وہ ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ پھر ولی کہنے والے اصل میں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ ثابت کر دکھائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آج کل کے ولیوں کے پاس زیادہ علم ہے. نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب یہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا زندہ ہے, تو اس میں میجورٹی کی رائے یہی ہے, اور رسول اکرم کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں. تو جو بھی ایسی احادیث پیش کی جاتی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا لہٰذا وہ زندہ ہے, ان کو زندگی حاصل ہو گئی, تو علماء کرام ان تمام احادیث کو جھوٹی حدیثیں قرار دیتے ہیں یا بے سند حدیثیں قرار دے دیتے ہیں. اور میجورٹی اور جتنے اوتھینٹک اسکالرس ہیں سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت خضر کی وفات ہو چکی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی. اگر خضر علیہ السلام انسان ہے تو وہ لازماً اس آیت کے عموم میں شامل ہے, اور استثناء کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے. رسول اکرم کا کوئی ایسا فرمان موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام اس قانون سے بری ہیں. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بھی ولتنصرن, کہ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں, پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے, تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور اس عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا, اس اقرار پر میرا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس سے وعدہ لیا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو اسے آپ پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی مدد کرنا ہوگی. تو اس لیے خضر علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا جائے یا ولی, بہرحال وہ اس عہد کے پابند ہے, اس لیے وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے انتہائی شرف کی بات تھی, اور وہ بھی رسول اکرم کی شریعت کے پابند ہوتے اور رسول اکرم کی مدد کرتے تھے, اور اگر وہ نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں, واللہ اعلم. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا. مسند احمد کی روایت ہے. تو جو بھی نبی رسول اکرم کی زندگی میں ہوتا تو اس کو لازماً رسول اکرم کی پیروی کرنا ہوتی. جب رسول اکرم شب معراج میں انبیاء کرام سے ملے تو آپ کو ان سب سے بلند مقام تک رسائی حاصل ہوئی, اور جب وہ زمین پر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور نماز کا وقت آیا تو اللہ کے حکم سے جبریل امین نے آپ کو ان تمام انبیاء کی امامت کرنے کی بات کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی زندہ ہوتا تو اس کو رسول اکرم ہی کی پیروی کرنی ہوتی. اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو حضرت محمد کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے, ان کے لیے کوئی اور صورت اختیار کرنا ممکن نہیں تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے, جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے آسمان سے, تو رسول اکرم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے, ایک نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. اور کئی حدیث سے ثابت ہے جس میں رسول اکرم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے جو جیسے دعا کی تھی جنگ بدر کے موقع پر کہ اے اللہ تعالیٰ, اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے, جماعت ہلاک ہو گئے مسلمانوں کی, تو اس کے بعد زمین پر کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا. اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس کا مطلب تو پھر وہ عبادت کرتے نا, رسول اکرم یہ جملہ نہ کہتے. تو کئی بڑے بڑے اسکالرس سے پوچھا گیا کہ کیا خضر علیہ السلام فوت ہو چکے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ فوت ہو چکے. اور عشاء کی نماز کے وقت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم یہ رات دیکھ رہے ہو, آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال پورا ہونے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یا 1 مہینہ پہلے فرمایا, کسی زندہ جانی نہیں انسان پر 100 سال پورے نہیں ہوں گے کہ وہ اس دن زندہ ہو. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے وفات سے 1 ماہ پہلے فرمایا, وہ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں زمین پر آج موجود کوئی زندہ انسان نہیں کہ اس پر 100 سال کی مدت گزرے اور پھر وہ زندہ ہو. تو اس سے بہت سارے مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ یہ والی حدیث اس خیال کو بالکل دل سے نکال دیتی ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں, اگر وہ زندہ ہوتے تو رسول اکرم ایسی بات نہ فرماتے. تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے, تو بالکل یہ بات کنفرم ہے کہ وہ وفات پا چکے خضر علیہ السلام. ان کے تعلق سے جو مجھے لگتا ہے بہت ساری بدعات موجود ہیں ہمارے معاشرے میں, واللہ اعلم مجھے اتنی معلوم نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ان کے تعلق سے ان کا نام لے کر گرین جگہوں پر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, واللہ اعلم. اور بلکہ جو نام نہاد کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, وہ ان کا نام لے کر کچھ علم لدنی کہہ کر الگ الگ باتیں پیش کرتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, اصل میں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. تو پھر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے اور ایسا کوئی علم نہیں ہے جو آج کوئی دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس علم لدنی ہے جو اللہ کے پاس سے خاص ہم کو ملا ہے, ہم کو نبوت کے علم کی سوری ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, نعوذ باللہ, ہمارے پاس اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم لدنی ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ تھے خضر علیہ السلام اور ان کا واقعہ قرآن میں ہم کو ملتا ہی ہے, اس کی جو حکمتیں ہیں وہ آپ سورہ کہف کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان واقعات کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں. سبحان اللہ, بہت بہترین سورہ کہف کی جو تفسیر ہے الحمدللہ بہت ہمیں علم یقین سکھاتی ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے. ضرور آپ کو موقع ملے تو آپ اس کی تفسیر سنیے گا. انشاءاللہ کل ہم داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے, آمین. جی بالکل, اگر وہ زندہ بھی ہے یا نہیں بھی ہے جو بھی ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا, ہم کو تو الحمدللہ ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی ہے, دے کر گئے ہیں, اور ہماری تعلیم کا بھی انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کے رسول کی احادیث ہمارے پاس موجود ہے, تو لہٰذا ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو تعلیم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں, اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں صحیح احادیث, اس پر ہم عمل کریں, ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے الحمدللہ. جی کل فرائیڈے ہے نا, تو کل 12:30 پر کلاس ہوگی. جزاکم اللہ خیر, اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا, کل 12:30 پر کلاس رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزانا ویاکم.